جمعہ 10 فروری، سیربین کے ساتھ سہیل حلیم کا سلام۔ یونیسیف کے مطابق مناسب غذا نہ ملنے سے پاکستان میں 44% بچوں کی نشو نما متاثر ہوئی ہے۔
ایک لحاظ سے تو ہم اس جنریشن، یہ جو جنریشن بچوں کی ہے، یہ جنگ تو ہم ہار ہی چکے ہیں نا۔ جب بچہ کو خوراک نہیں ملتی ہے تو صرف اس کا جسم کمزور نہیں ہوتا، اس کا ذہن بھی کمزور ہوتا ہے۔
تفصیلات خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں 5 لاکھ بچے مناسب خوراک کی کمی یا قلت کی وجہ سے سٹنٹڈ یا لاغر ہو سکتے ہیں۔ ایسے بچوں کو اس صورتحال سے بچانے کے لیے یونیسیف نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ دنیا بھر میں نقل مکانی یا قحط سے ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے 4.80 کروڑ بچوں کے لیے $3.34 کروڑ سے زیادہ عطیات جمع کریں۔ پاکستان کے شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کہ ان بچوں کا علاج ممکن ہے۔
دیکھیں، یہ صرف سٹنٹنگ ہے، اگر آپ اس کی تشخیص کر لیں تو 100% تقریباً نارمل ہائٹ اچیو بچہ کر سکتا ہے۔ نیوٹریشن امپروو کریں گے، بیلنسڈ نیوٹریشن دیں گے، ادھر نیوٹریشنل وجہ ہے۔ اگر گروتھ ہارمون ڈیفیشنسی ہے، جو کہ بڑی ریئر ہے، آپ گروتھ ہارمون ریپلیس کر دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر جینیٹیکلی وہ سٹنٹڈ ہے، ماں باپ بھی چھوٹے ہیں، پھر بھی آپ نیوٹریشن ایز ویل ایز ٹریس ایلیمنٹس ایز ویل ایز گروتھ ہارمون دے سکتے ہیں اور بچہ نارمل ہائٹ اچیو کرے گا۔
امریکہ میں اپیل کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 7 مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں کی امریکہ آمد پر پابندی کے صدارتی حکم کی معطلی کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ان ممالک سے دہشت گردی کے خطرے کے بارے میں ثبوت ناکافی ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں عبداللہ فاروقی۔
9th US Circuit کورٹ آف اپیلز کا کہنا ہے کہ وہ لوئر کورٹ کی جانب سے کیے گئے صدارتی حکم نامے کی معطلی کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ صدر ٹرمپ نے حال ہی میں ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت عراق، ایران، شام، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور یمن سے امریکہ آنے والوں کے ویزے 90 روز تک معطل کر دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ شام سے تعلق رکھنے والے پناہ گزینوں کی امریکہ آمد پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی عائد کی گئی تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ انتظامی حکم نامہ جاری کیا گیا تھا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے۔ تاہم عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ان ممالک سے دہشت گردی کے خطرے کے بارے میں ثبوت ناکافی ہیں۔
افغانستان میں تعینات امریکی فوج کے ایک سینئر کمانڈر جنرل جان نکلسن کا کہنا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے ساتھ تعلقات پر مکمل نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان ظفر۔
جنرل نکلسن نے جمعرات کو امریکی سینٹ کی مسلح افواج کی کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے پیچیدہ رشتوں کے بارے میں بہترین نتیجے پر ایک مکمل جائزے کے بعد ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ اور وائٹ ہاؤس کے ساتھ ان کی جو بات چیت ہوگی، اس میں پاکستان کے ساتھ رشتوں پر بات کرنا ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ افغانستان میں عالمی اور امریکی فوج کی قیادت کرنے والے امریکی جنرل جان نکلسن کا یہ بیان اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان سے متعلق سخت پالیسیاں اپنا سکتی ہے۔
اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے کم سن گھریلو ملازمہ طیبہ پر تشدد کے مقدمے میں ملوث ایڈیشنل سیشن جج راجہ خرم علی اور ان کی اہلیہ ماہین ظفر کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ اس سے پہلے دونوں ملزمان عبوری ضمانت پر تھے۔ تفصیل بتا رہے ہیں شہزاد ملک۔
اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج راجہ آصف علی کی عدالت میں اس مقدمے کی سماعت ہوئی تو عدالت نے اس مقدمے کے مدعی اور طیبہ کے والد محمد اعظم کو بھی عدالت میں طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ اس مقدمے میں اب کیا کرنا چاہتے ہیں۔ محمد اعظم کا کہنا تھا کہ ان کی ملزمان راجہ خرم علی اور ان کی اہلیہ ماہین ظفر کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بغیر کسی دباؤ کے ان دونوں ملزمان کو معاف کرتے ہیں۔ طیبہ کے والد کے بیان حلفی کے بعد عدالت نے دونوں ملزمان کی عبوری ضمانت کی تصدیق کر دی۔
وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے بات چیت کے دوران ون چائنا پالیسی کا احترام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ چینی صدر نے امریکی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں عبید ملک سے۔
امریکی صدر کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ نے جمعرات کی شب ایک طویل فون کال کے دوران مختلف توجہ طلب مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ون چائنا پالیسی کے احترام کا مطلب امریکہ کی جانب سے سفارتی سطح پر یہ بات تسلیم کرنا ہے کہ صرف ایک ہی چینی حکومت وجود رکھتی ہے۔ بیان میں بات چیت کو انتہائی خوشگوار بتایا گیا اور کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو اپنے ملک کا دورہ کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ دسمبر کے مہینے میں ٹرمپ نے تائیوان کے صدر سے بات چیت کی کی تھی، جس سے ایسا لگا تھا کہ شاید ٹرمپ امریکہ کی اس دیرینہ پالیسی میں تبدیلی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ون چائنا پالیسی کے تحت امریکہ چین کے ساتھ رسمی تعلقات تسلیم کرتا ہے اور تائیوان کے ساتھ نہیں۔
پاکستان کی سندھ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اپنا 8 فروری کا حکم واپس لیتے ہوئے نجی ٹی وی کے اینکر عامر لیاقت اور ان کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا پر نفرت انگیز مواد نشر کرنے کی پاداش میں پیمرا کی طرف سے عائد پابندی برقرار رکھی ہے۔ پاکستان کے ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی عامر لیاقت کی اپنے پروگرام میں منفی کیمپین پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے صدر شی جن پنگ کو یقین دلایا ہے کہ وہ امریکہ کی دیرینہ ون چائنا پالیسی پر قائم رہیں گے۔ سنیے گا کہ کیوں بدلا ہے انہوں نے اپنا موقف۔ لیکن آج پروگرام کا آغاز یونیسیف کی اس رپورٹ سے کہ مناسب غذا نہ ملنے کی وجہ سے پاکستان میں 44% بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو نما متاثر ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ دنیا بھر میں ایسے 4.8 کروڑ بچوں کے لیے جن کی جسمانی نشو نما متاثر ہو رہی ہے، $3.34 کروڑ سے زیادہ عطیات جمع کرائیں تاکہ انہیں خوراک کی کمی سے بچایا جا سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اب ان پاکستانی بچوں کا علاج ممکن ہے؟ اسلام آباد سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی۔
8 برس کے عاقب پیدائش کے وقت صحت مند تھے، لیکن اب وہ اپنی عمر کے لحاظ سے کمزور ہیں۔ اس کی بڑی وجہ مناسب خوراک کی کمی ہے۔ یہ صبح اسکول جاتے ہیں اور اس کے بعد سبزی منڈی کام کرنے۔ ڈاکٹر نورین نے عاقب کا وزن اور قد ناپا اور مرض کی تشخیص کی۔
عاقب جو ہے یہ 8 سال کا ہے، تو 8 سال کے بچوں کا نارملی جو ویٹ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے 25 to 28۔ اور ہائٹ جو ان کی ہونی چاہیے ویسے آئیڈیلی 50 تک ہونی چاہیے ان کی، لیکن ان کی جو ہے ان کی کم ہے۔ سیکنڈلی، یہ بہت زیادہ انیمک بچہ، مین پرابلم اس کا ہے یہی کہ یہ انیمک ہے، اسی وجہ سے اس کی یہ ہائٹ اور ویٹ نہیں ہو رہا۔
ٹماٹر اور پیاز سے روٹی ان کا دوپہر کا کھانا ہے، جو عاقب کی نشو نما کے لیے کافی نہیں، لیکن ان کے 4 بھائی بہنوں کے حصے میں بھی یہی خوراک آتی ہے۔ اکثر غریب والدین کے پاس اپنے بچوں کو مناسب خوراک فراہم نہ کر پانے کی وجہ مفلسی ہوتی ہے۔ عاقب کی والدہ بولی،
یہ حالات ہے، ہمارے گھر کے کھانا نہیں اچھی طرح ملتا ہے، زیادہ پیسے نہیں ہوتے ہیں، یہی بس کھا لیتے ہیں، پیاز وغیرہ کاٹ کے، ٹماٹر وغیرہ تو یہ کاٹ کے ان کو دیتی ہوں، تو یہی کمزوری ان کی، یہی وجہ ہے بس۔ ابھی ہوا ہے، پہلے ٹھیک تھا، جب میرا دودھ پی رہا تھا نا تو ٹھیک تھا، تو ابھی ہوا ہے، جب یہ گھر کے حالات ہیں تو ایک کمانے والا ہے تو بچے ہمارے کھانے والے ہیں، تو گھر کا حالات دیکھ لو، یہی ہے بس۔
اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کے 5 لاکھ سے زیادہ بچے خوراک کی قلت کی وجہ سے سٹنٹ یا کمزور ہو سکتے ہیں۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے اور خیبر پختونخوا میں اس کی وجہ بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور صوبہ سندھ میں قحط ہے۔ ناقص خوراک یا خوراک کی کمی کا شکار بچے کمزور نظر آتے ہیں، اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ اب ان کا کوئی علاج نہیں اور یہ ایسے ہی رہیں گے، لیکن یہ تاثر غلط ہے۔ جاوید اکرم شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔
پاکستان میں تقریباً 500,000 بچے ہیں جن کو جو اس چیز کا شکار ہیں سٹنٹنگ کا، اور یہ موسٹلی ان میں سے 95% بچے وہ ہیں جو میل نیوٹریشن کی وجہ سے سٹنٹڈ ہیں، کہ جن کو ڈیفیشنسی ہے، خاص کر پروٹین، کیلرک میل نرشمنٹ ہے، پروٹینز کی کمی ہے ان کے باڈی میں، دوسرا ان کی امیون سسٹم اتنا فعال نہیں ہے۔ یہ صرف سٹنٹنگ ہے، اگر آپ اس کی تشخیص کر لیں تو 100% تقریباً نارمل ہائٹ اچیو بچہ کر سکتا ہے۔ نیوٹریشن امپروو کریں گے، بیلنسڈ نیوٹریشن دیں گے، اگر نیوٹریشنل وجہ ہے۔ اگر گروتھ ہارمون ڈیفیشنسی ہے، جو کہ بڑی ریئر ہے، آپ گروتھ ہارمون ریپلیس کر دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر جینیٹیکلی وہ سٹنٹڈ ہے، ماں باپ بھی چھوٹے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر بھی آپ نیوٹریشن ایز ویل ایز ٹریس ایلیمنٹس ایز ویل ایز گروتھ ہارمون دے سکتے ہیں اور بچہ نارمل ہائٹ اچیو کرے گا۔
ماہرین سمجھتے ہیں کہ غربت کے باوجود اگر والدین کو بچوں کی خوراک کے بارے میں آگاہی ہو تو یہ بچے اپنی عمر کے مطابق ذہنی اور جسمانی نشو نما پا سکتے ہیں۔
عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اس رپورٹ کے پس منظر میں عبداللہ فاروقی نے پاکستان میں یونیسیف کی سربراہ اینجلا کارنی سے بات کی اور پوچھا کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے یونیسیف کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
یونیسیف نے 3.3 ارب ڈالرز کی اپیل کی ہے جو دنیا بھر کے 4.80 کروڑ بچوں کے لیے ہے۔ تو ہمیں شام، یمن، جمہوریہ وسطی افریقہ اور جنوبی سوڈان میں بحران کے بارے میں معلوم ہے، اور اس 4.80 کروڑ بچوں میں سے 5 لاکھ بچے پاکستان میں بھی ہیں۔ تو یونیسیف جو 3.3 ارب روپے کی اپیل کر رہا ہے، اس میں سے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ رقم پاکستان آئے تاکہ ہم 5 لاکھ بچوں کی مدد کر سکے۔
وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ یونیسیف یہ کہہ رہا ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ بچوں کو شدید خطرات لاحق ہیں پاکستان میں؟
پاکستان کو غذائیت اور لاغر ہو جانے والے بچوں کے معاملے میں ایمرجنسی کا سامنا ہے، جنہیں مناسب نکاسی میسر نہیں۔ تو عالمی اپیل اور جنوبی ایشیا کی اپیل میں یونیسیف پاکستان 5 لاکھ بچوں کے لیے احتیاط کا مطالبہ کر رہا ہے، جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ انہیں غذائیت میں کمی اور نکاسی کے نظام تک رسائی حاصل نہیں۔
پاکستان میں وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں بچوں کو، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟
فی الحال تو وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں کچھ عارضی طور پر بے گھر افراد ہیں، جہاں آئی ڈی پی سے متعلق ایمرجنسی کی صورتحال ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ واپس گھر جا رہے ہیں، جیسے کہ حکومت ان کی محفوظ واپسی کو یقینی بنا رہی ہے۔ لیکن ان میں سے کئی اب بھی خیبر پختونخوا اور سندھ میں میزبانوں کے ساتھ ان کے شہروں اور قصبوں میں رہائش پذیر ہیں، اور بڑی تعداد وہیں ہے۔ لیکن ہمیں سندھ میں خاموش ایمرجنسی کا بھی سامنا ہے، جہاں شدید قحط کی صورتحال ہے کیونکہ وہ صحرائی علاقہ ہے۔ وہاں ہمیں یقین ہے کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو غذائی قلت اور نکاسی کے مناسب نظام نہ ہونے کی وجہ سے پھل پھول نہیں پائے۔ تو یونیسیف کی عالمی اپیل کے تناظر میں سندھ، فاٹا اور خیبر پختونخوا کے علاقوں پر فوکس کیا گیا ہے۔
جب آپ یہ کہتی ہیں کہ ہیومن انڈیوسڈ ڈیزاسٹر، یعنی انسانوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے خطرات یا تباہیاں، تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہ جو خشک سالی ہے، یہ تو انسان کی پیدا کردہ نہیں ہے۔
ہم جو بھی کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ ہر بچے کا حق ہے کہ اسے صحت کی سہولیات، تعلیم، حفاظت اور پیدائش کے اندراج کی سہولت میسر ہو۔ کبھی کبھار کسی قدرتی تباہی اور بعض اوقات انسان کے پیدا کردہ حالات کے سبب ایسا نہیں ہو پاتا، لیکن ہم اس میں کوئی فرق نہیں کرتے۔
تو سوال یہ ہے کہ حالات کو سنبھالنے کے لیے ہونا کیا چاہیے؟ کیا حکومت کی پالیسیوں میں بچوں کی ضروریات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ اور فوڈ سیکیورٹی کس کی ذمہ داری ہے، اور پھر اس کا فائدہ کیا؟ یہ سوال میں نے کراچی میں ماہر اقتصادیات قیصر بنگالی کے سامنے رکھا۔
فوڈ سیکیورٹی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اشیاء کی فراہمی ہوتی ہے اور ایک قوت خرید ہوتی ہے۔ پاکستان میں خوراک کی کمی تو نہیں ہے، لیکن افورڈیبلٹی یعنی جو قوت خرید کا مسئلہ ہے وہ بہت شدید ہے، اور جب خاندانوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں پھر وہ صرف روٹی پہ گزارا کرتے ہیں، اور روٹی جو ہے میکرو نیوٹرینٹس تو دیتا ہے، مائکرو نیوٹرینٹس نہیں دیتا۔ اور جو اعداد و شمار آئے ہیں یونیسیف کے، وہ تو پاکستان کا اوسطاً بتا رہے ہیں۔ اگر آپ سندھ کے دیہاتوں میں چلے جائیں اور بلوچستان میں چلے جائیں تو یہی شرح دگنا ہو جاتی ہے۔
اچھا، تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے، ہونا کیا چاہیے؟
کہ پہلے تو ریاست طے کرے کہ وہ عوام کے خاطر موجود ہے، اور اگر ہم یونیورسل ایجوکیشن کر دیں بچوں کی، یعنی ہر بچہ اسکول میں ہو، اور یہ ممکن ہے، اور اسکول میں ایک پیکٹ بسکٹ کا اور ایک ڈبہ دودھ کا روز بچوں کو دے، تو بچوں کی جو میل نیوٹریشن ہے وہ اس میں بہت خاطر خواہ فرق پڑے گا۔
قیصر بنگالی صاحب، انڈیا کے بہت سے اسکولوں میں بچوں کو مفت کھانا فراہم کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس طرح کے مسائل کا شکار نہ ہو۔ آپ کے خیال میں کوئی ایسا ملک ہے جس نے اس طرح کی پالیسی کو بہت اچھے انداز میں امپلیمنٹ کیا ہو اور اس کے نتائج جو ہیں وہ واضح طور پر نظر آتے ہوں؟
مجھے، میں نے کوئی ایسا معائنہ کیا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ انڈونیشیا میں یہ کافی رائج ہے۔ تو ایک پالیسی اگر ہو کہ ہر اسکول میں کم سے کم بالکل بنیادی چیز، مل سکے اگر پورا کھانا نہ مل سکے. تو جیسے وہ اسکول آئے ان کو فوراً اس وقت کچھ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ بچہ کمزور ہے, اس کو بھوک لگی ہوئی ہے, وہ پڑھائی میں کیا توجہ دے گا؟ اور یہ نیشنل پالیسی ہوگی تبھی مسئلہ حل ہوگا. یہ پروجیکٹ بیسس پہ نہیں ہوگا کہ کسی وقت یونیسیف کا پروجیکٹ آ گیا, کسی وقت ورلڈ فوڈ پروگرام کا پروجیکٹ آ گیا, اس نے چار گاؤں میں کر دیا, کہیں چھ گاؤں میں کر دیا, ایسے نہیں چلتا. یہ نیشنل پالیسی ہونی چاہیے, ہر اسکول میں ہونا چاہیے.
اچھا بس آخر میں یہ اور بتائیے کہ لانگ ٹرم اس کے جو مضمرات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس کی ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے حفظان صحت کے نظام کو بھی اگر اس مسئلے پر ابھی قابو نہ پایا گیا تو.
ایک لحاظ سے تو ہم اس جنریشن, یہ جو جنریشن بچوں کی ہے, یہ جنگ تو ہم ہار ہی چکے ہیں نا. جب بچہ کو خوراک نہیں ملتی ہے تو صرف اس کا جسم کمزور نہیں ہوتا ہے, اس کا ذہن بھی کمزور ہوتا ہے. ہم ایک پوری جنریشن پیدا کر رہے ہیں ان لوگوں کی جن کا آئی کیو جو ہے وہ لو ہوگا, جو میتھمیٹکس یا سائنس یا کمپیوٹر پروگرامنگ کے جیسے علم ہیں اس سے بالکل قابل نہیں ہوں گے کہ اس کو وہ ہینڈل کر سکے. اور ایک اور مسئلہ انٹر جنریشنل ہے جو ہم تھر میں دیکھ رہے ہیں. تھر میں بچوں کی اموات ہو رہی ہے اور میڈیا میں تو یہ آتا ہے خوراک کی نئی کمی کی وجہ سے امداد ہو گئی, لیکن تین مہینے کا بچہ خوراک تو نہیں کھاتا کچھ, وہ تو صرف ماں کا دودھ پیتا ہے. لیکن اس کی ماں جو ہے وہ تو معجزہ ہے کہ وہ زندہ رہ گئی اپنے بچپن میں. وہ خود مال نیوٹریشن کی شدید شکار تھی, بچے کو پوری طرح وہ دودھ نہیں پلا پاتی ہے. یہ انٹر جنریشنل ایشو ہے. ایک جنریشن آپ مال نیوٹریشن کا پیدا کریں تو اگلا جنریشن بھی اس کی قیمت دے گا.
ماہر اقتصادیات قیصر بنگالی. آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان میں تعینات ایک امریکی فوجی کمانڈر کا یہ بیان ہماری ویب سائٹ پر کافی پڑھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ رشتوں پر مکمل نظر ثانی کی ضرورت ہے. ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں جو شام 7:30 بجے نشر کیا جاتا ہے. bbcurdu.com کے لیے تھوڑا وقت ضرور نکالیے گا. آئیے امریکہ کا رخ کرتے ہیں, جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے چینی ہم منصب سے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی دیری نہ ون چائنا پالیسی کا احترام کریں گے. صدر ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم اور پھر منتخب ہونے کے بعد بھی کہا تھا کہ ون چائنا پالیسی پر نظر ثانی کی جائے گی اور اسے چین کے ساتھ اختلافات میں ایک ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس پالیسی کے تحت تائیوان کو ایک الگ ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا. ادھر امریکہ کی ایک عدالت نے صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کے نفاذ پر عائد پابندی ہٹانے سے بھی انکار کر دیا ہے, جس کے تحت مسلمانوں کی اکثریت والے 7 ممالک کے شہریوں کو امریکہ آنے سے روکا جا رہا تھا. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ نازیہ گلزار سے.
وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق امریکی اور چینی صدور کے درمیان گزشتہ شب ایک طویل فون کال کے دوران مختلف توجہ طلب مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. ون چائنا پالیسی یعنی چین سے تائیوان کو الگ تسلیم نہ کرنا کے احترام کا مطلب امریکہ کی جانب سے سفارتی سطح پر یہ بات تسلیم کرنا ہے کہ صرف ایک ہی چینی حکومت وجود رکھتی ہے. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لوکانگ نے کہا,
ون چائنا پالیسی چین اور امریکہ کے تعلقات کے لیے ایک سیاسی بنیاد ہے. ہم اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے چینی ہم منصب سے فون پر بات چیت کے دوران ون چائنا پالیسی کا احترام کرنے پر اتفاق کیا.
اس سے قبل جب صدر ٹرمپ نے تائیوان کی صدر سائی انگ وین سے بات چیت کی تھی, اس سے لگتا تھا کہ شاید ٹرمپ امریکہ کی اس دیرینہ پالیسی میں تبدیل دلی کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں.
مجھے نہیں معلوم کہ ہم کیوں ون چائنا پالیسی کے پابند رہیں, سوائے اس کے کہ ہم چین کے ساتھ دیگر معاملات جیسے تجارت میں کوئی سودا کر لیں.
صدر ٹرمپ سے قبل تمام امریکی صدور نے چین کی اس پالیسی سے اتفاق کیا ہے کہ تائیوان ایک آزاد ریاست نہیں ہے. ون چائنا پالیسی کے تحت امریکہ چین کے ساتھ رسمی تعلقات تسلیم کرتا ہے اور تائیوان کے ساتھ نہیں. دوسری جانب امریکہ میں اپیل کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 7 مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں کی امریکہ آمد پر پابندی کے صدارتی حکم کی معطلی کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے. اپیل کورٹ کا کہنا ہے کہ وہ متحد عدالت کی جانب سے کیے گئے صدارتی حکم نامے کی معطلی کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتی. فیصلے کے کچھ ہی دیر بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے رد عمل میں کہا,
یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے, ہم ان سے عدالت میں ملیں گے. ہم ایسے حالات میں ہیں جہاں ہماری ملکی سلامتی داؤ پر لگی ہوئی ہے اور یہ ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے نے آپ کی صدارت کے ابتدائی دنوں کو نقصان پہنچایا ہے؟
نہیں، یہ محض ایک فیصلہ ہے، لیکن ہم یہ کیس جیت کر رہیں گے۔
اس انتظامی حکم نامے کے بعد امریکہ سمیت دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ امریکی حکومت کی نمائندگی کرنے والے وکلا کا کہنا تھا کہ صدارتی اختیار کا استعمال کرتے ہوئے یہ پابندی قانونی ہے، جبکہ واشنگٹن کے استغاثہ کے سربراہ نوا پرسل کا کہنا ہے،
یہ واقعی لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وفاقی حکومت نے یہ دکھانے کی کوشش کی جیسے ہم ان سمندر پار لوگوں کا کیس لڑ رہے ہیں جو کبھی یہاں آئے ہی نہیں، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو یہاں ہیں اور جن کو فائدہ ہوا ہے، وہ یہاں امریکہ میں رہ رہے ہیں اور اس حکم نامہ سے بری طرح متاثر ہو رہے تھے۔
ادھر نامانگاروں کا کہنا ہے کہ اقتدار سنبھالے ہوئے مشکل سے 20 دن ہوئے ہیں اور ہمیشہ جیت اور صرف جیت کی بات کرنے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ بہت بڑی شکست سمجھی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے روایتی انداز میں اس قانونی جنگ کو جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے اور پھر یہ بیان بھی دیا ہے کہ یہ معاملہ سیاسی تھا۔
یہ تھی نازیہ گلزار۔ ظاہر ہے کہ ون چائنا پالیسی میں ترمیم ہوتی تو اس کے مضمرات پوری دنیا میں محسوس کیے جاتے، لیکن صدر ٹرمپ نے اپنے موقف میں نرمی کیوں کی ہے؟ تجزیے کے لیے میں نے امریکہ کی ڈیلاویر یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان سے رابطہ کیا اور پہلے پوچھا کہ ون چائنا پالیسی آخر کیوں اتنی اہم ہے اور اس میں ترمیم کے کیا مضمرات ہو سکتے تھے۔
دیکھیے، اگر اس میں آپ چاہیے کہ آپ تائیوان اور چائنا جو ہے اس کے بیچ میں جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہسٹوریکلی دونوں ملکوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ وہ چائنا ہے۔ تو چائنا جس کو ہم چائنا کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم چائنا ہیں اور تائیوان ہمارا پروونس ہے، تائیوان کہتا ہے کہ وہ بھی چائنا ہے۔ تو ایک قسم سے امریکہ کی جو پالیسی ہے اس کو کہتے ہیں ڈیلیبریٹ ایمبیگوئٹی، یعنی وہ مسئلے کو واضح نہیں کریں گے، کیونکہ امریکہ کا سچویشن ایسا ہے، اگر امریکہ تائیوان کو ایک علیحدہ ملک کی طرح ریکگنائز کر لیتا ہے تو تائیوان اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دے گا اور چائنا پھر اس پہ جنگ کرے گا، پھر امریکہ کو تائیوان کی طرف سے چائنا کے خلاف جنگ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ تائیوان ایک الگ ملک نہیں ہے تو چائنا انویٹ کر دے گا تائیوان کو فوراً۔ تو یہ جو ایمبیگوئٹی ہے امریکہ کی پالیسی میں، اس کے وجہ سے ایک کیونکہ یہ کہ ایک دیتون سا بنا ہوا ہے چائنا اور تائیوان کے بیچ میں۔ تو الیکشن کے دوران ٹرمپ نے کچھ اشارہ کیا تھا کہ وہ تائیوان کو ریکگنائز کر لے گا، اور چائنا کے پریسیڈنٹ نے باقاعدہ وارننگ دی تھی کہ اگر یہ پالیسی بدل جائے گی تو چائنا اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، تو اس کو ٹرمپ نے بیسیکلی واپس لے لیا۔
اچھا، اگر اس پالیسی میں کوئی تبدیلی ہوتی تو اس کے کیا مضمرات ہوتے؟
فوراً جنگ ہو جائے گی، چائنا امیڈیٹلی تائیوان کو انویٹ کر دے گا اور تائیوان لڑ نہیں سکتا بغیر امریکہ کی مدد کے۔
اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اب کیا صدر ٹرمپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ انتخابی مہم میں جو وعدے کیے جاتے ہیں انہیں عملی شکل دینا اتنا آسان نہیں ہوتا؟
اب سب سے بڑا وہ سبق تو امریکن ڈیموکریسی کا وہ اب سیکھ رہے ہیں کورٹس میں، اور یہ جو ججز ہیں نہ صرف یہ لبرل ججز ہیں جو ہے بل کلنٹن اور اوباما نے اپوائنٹ کیے تھے، لیکن جو اصل جج نے جو سٹے آرڈر دیا نیشن وائڈ وہ تو جارج بش کا اپوائنٹی ہے، وہ خود ریپبلکن اور کنزرویٹو جج ہے۔ تو اس کا جو پش بیک ہو رہا ہے اور جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تقریباً روزانہ، اور جو سول سوسائٹی کے جو آرگنائزیشنس ہیں جیسا کہ ACLU، ان کی فنڈ ریزنگ ملینس میں ہو رہی ہے اور وہ کیس پہ کیس کر رہے ہیں۔ اب مسلمانوں نے بھی کئی کیسز فائل کر دیا ہے ٹرمپ کے خلاف، اور خود ریپبلکنز بھی ان کی تنقید کرنا شروع کر دیے ہیں۔
اچھا، بس آخر میں یہ اور بتائیے کہ جیسے یہ ایک عدالتی کارروائی چل رہی ہے اور جس طرح سے انہیں اپنی ون چائنا پالیسی میں تبدیلی کا جو انہوں نے اندیا دیا تھا اس سے پیچھے ہٹنا پڑا، تو اس کا کیا کوئی سیاسی نقصان بھی ہو رہا ہے انہیں؟
سیاسی نقصان تو صرف ایلیٹ کی حد تک ہوگا، مطلب جو اخبارات پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، لیکن جو پاپولیرٹی ہے جو عام لوگ ہیں ان کے لیے، جب تک یہ چائنا یہ لگ کے رہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ چائنا کے ساتھ سختی سے پیش آ رہے ہیں، ان کی اس کنسٹیٹیونسی میں پاپولیرٹی رہے گی۔ لیکن بات تو پتہ چلے گی 2 سال کے اندر جب مڈ ٹرم الیکشن ہوگا، جب تک اگر انہوں نے جو پرومسز کیے کہ میں مینوفیکچرنگ جابس واپس لے کر آؤں گا چائنا سے، تو جب پتہ چلے گا، کیونکہ وہ جابس اب کبھی نہیں آنے والے امریکہ۔
یہ تھے امریکہ کی ڈیلاویئر یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان۔ پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا کہ انڈیا کی شمالی ریاست اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات کن موضوعات پر لڑے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریاستی اسمبلی کے انتخابات بھلے ہی ہوں لیکن ان کا وزیراعظم نریندر مودی کے مستقبل پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ آپ کو پاکستان سپر لیگ کے تازہ ترین احوال کے لیے براہ راست دبئی بھی لے کر جائیں گے جہاں ہمارے نامہ نگار موجود ہیں۔ سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبانوس۔
پاکستان سپر لیگ کے دوسرے سیزن کے دوسرے دن آج دبئی میں دو میچ کھیلے جا رہے ہیں۔ پہلے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم نے لاہور قلندرز کی ٹیم کو جیت کے لیے 137 رنز کا ہدف دیا ہے۔ گلیڈیٹرز کی جانب سے صرف رائلی روسو ہی نے سینچری سکور کرنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ لاہور قلندرز کی جانب سے محمد عرفان جونیئر نے 3 جبکہ سنیل نارائن اور سہیل تنویر نے 2-2 وکٹیں حاصل کیں۔ آج کا دوسرا میچ کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے کولمبو میں ہونے والے خواتین کے ورلڈ کپ کوالیفائر میں پاپوا نیو گینی کی خواتین ٹیم کو 236 رنز سے ہرا دیا ہے۔ پی این جی کی ساری خواتین ٹیم صرف 40 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ آج ہونے والے بقیہ 3 کوالیفائر میچز میں انڈیا کی خواتین نے آئرلینڈ کی ٹیم کو 125 رنز سے ہرایا، بنگلہ دیش نے اسکاٹ لینڈ کے خلاف اپنا میچ 7 وکٹوں سے جیت لیا اور زمبابوے نے تھائی لینڈ کو 36 رنز سے شکست دی۔ ادھر حیدرآباد میں انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلے اور واحد کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن انڈیا نے پہلی اننگز 6 وکٹوں کے نقصان پر 687 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی۔ آج کھیل کی خاص بات انڈین کپتان وراٹ کوہلی کی ڈبل سینچری ہےۛ وہ پہلے بیٹسمین ہیں جنہوں نے مسلسل 4 ٹیسٹ سیریز میں ڈبل سینچری سکور کی، اور سر ڈونلڈ بریٹمین اور راہل ڈریوڈ کا مسلسل 3 ٹیسٹ میچز میں ڈبل سینچری بنانے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی کے لیے جو روٹ، آل راؤنڈر بین سٹوکس اور بالر سٹوئرٹ براڈ کے انٹرویوز کر لیے ہیں۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ کپتان کے نام کا اعلان انگلینڈ کے مارچ میں کیریبین ٹور سے پہلے کر دیا جائے گا۔ ٹینس کے فیڈ کپ میں برطانیہ کی ہیدر واٹسن نے آئپیک سولو کو ہرا کر ترکی پر 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ کھیلوں میں ممنوع ادویات کی روک تھام کے عالمی ادارے واڈا نے اسپین کے ڈوپنگ کی روک تھام کے ادارے کے خلاف تشویش کا اظہار کیا ہے، جس نے واڈا کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزشتہ 1 سال سے اسپین کے فٹ بالرز کے ڈوپ ٹیسٹ نہیں کرائے۔
اہم خبروں کا خلاصہ آنے کو ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ دبئی میں جاری پاکستان سپر لیگ میں حصہ لینے والے 2 نوجوان کھلاڑیوں کو اسپاٹ فکسنگ کے الزامات میں پاکستان واپس بھیج دیا گیا ہے۔ تفصیلات بتانے کے لیے نامہ نگار عبدالرشید شکور ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ذرا دیر میں بات کریں گے، لیکن پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
پاکستان سپر لیگ میں آج کھیلے جانے والے میچ میں ایک سخت مقابلے کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز نے لاہور قلندرز کو 9 رن سے شکست دے دی ہے، جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے بیٹسمین شرجیل خان اور خالد لطیف کو بک میکر سے رابطے کے الزام میں معطل کر دیا ہے۔ جاپان کے وزیراعظم شنزو آبے واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت ایجنڈا میں سرفہرست ہے۔ شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامی کے زیر قبضہ شہر الباب میں ترک فوج کے حملوں میں کم از کم 38 شہریوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ الباب کا قبضہ حاصل کرنا ترک فوج کا بڑا ہدف رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق یمن میں حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر پر موکھا کی بندرگاہ پر ممکنہ طور پر شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اور آئیے اب آپ کو براہ راست دبئی لیے چلتے ہیں، جہاں پاکستان سپر لیگ کے میچز جاری ہیں۔ نامہ نگار عبدالرشید شکور اس وقت دبئی سے فون لائن پر موجود ہیں۔ شکور، خبر ہے کہ دو کھلاڑیوں کو اسپاٹ فکسنگ کے الزامات کے سلسلے میں پاکستان واپس بھیج دیا گیا ہے، کیا تفصیل ہے؟
جی ہاں، یہ آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹسمین جو آسٹریلیا کے دورے میں شامل تھے، شرجیل خان اور خالد لطیف، جو کافی عرصے سے پاکستانی ٹیم کا حصہ ہیں، کبھی آتے ہیں ٹیم سے کبھی باہر ہو جاتے ہیں، ان دونوں کو معطل کیا گیا ہے اور ان کو وطن واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اور ان کے بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ کل پاکستان سپر لیگ کا جو میچ ہوا ہے، پہلا میچ اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور زلمی کا، اس کے بعد انہوں نے ایک سینڈیکیٹ جو ہے، بکی مافیا ہے، ان کے مشکوک لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کے روابط سامنے آئے تھے، اور اسی بنا پر ان پر کھلاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اور ان کو معطل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو وطن واپس بھیجا گیا ہے۔
تو شکور، یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے، شاید خراب بھی خبر ہے، اس کا ٹورنامنٹ پر کیا اثر پڑے گا؟
جی ہاں، اس کے دونوں پہلو ہیں۔ اس کے مثبت بھی ہے پہلو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے فوراً کارروائی کی اور اس بات کو چھپایا نہیں، اور فوراً کارروائی کر کے سب کو بتا دیا کہ ہم جو ہیں وہ زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں، کرپشن جو ہے اسپورٹس میں کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک اس کا مثبت پہلو ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، 2010 میں اسپاٹ فکسنگ کا واقعہ ہوا، ابھی تک اس سے سنبھلی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا واقعہ ہے، اور خاص طور پر پاکستان سپر لیگ کے تناظر میں کہ جو ابھی پروان چڑھ رہی ہے، ابھی اس کا یہ دوسرا ہی ٹورنامنٹ ہے، تو اس کا منفی اثر بھی لیا جا سکتا ہے کہ اس لیگ پر جو ہے وہ شک و شبہ کے جو ہے وہ سوالیہ نشان لگیں۔ لیکن اگر اس طرح ہم دیکھیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک فوری کارروائی کر کے جو کھلاڑی ہیں جو شک و شبہ جن پر شبہ تھا، ان کو معطل کیا ہے اور کارروائی کی ہے، تو یہ لیکن آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے آغاز پر ہی ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ ایسی آئی ہے کہ جس سے پھر یہ پاکستان سپر لیگ کے جو میچز ہیں وہ اوور شیڈو میں چلے گئے ہیں۔
لیکن شکور، کیا کھلاڑیوں کی طرف سے بھی کوئی وضاحت سامنے آئی ہے؟ ان کا بھی کوئی موقف ہے ابھی تک ہماری نالج میں؟
نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ کھلاڑی جو ہیں وہ اس بارے میں تو کچھ کہیں گے نہیں، لیکن ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو ہے وہ اسلام آباد یونائٹیڈ جو ہے وہ ایک تصویر جاری کر رہا ہے، اور ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک بیان ابھی سامنے آنے والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہوئی ہے کہ جو جس میں اسلام آباد یونائٹیڈ کی مینجمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ پاکستان کی کرکٹ کی ساکھ کا معاملہ ہے، تو اس میں اس کی زد میں جو بھی آیا ہے اس کے خلاف کارروائی تو ہونی ہی۔
اور شکور، ظاہر ہے کہ اس سب کے باوجود دا شو مسٹ گو آن، کھیل تو جاری ہے، تو میچز میں کیا ہو رہا ہے؟
جی ہاں، بہت ہی زبردست میچ آج ہوا ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کا اور لاہور قلندر کا، جس میں کوئٹہ کی ٹیم 8 رن سے جیتی ہے، 136 رن بنائے تھے، اور جواب میں انہوں نے لاہور کو 128 رن پر آل آؤٹ کیا ہے۔ حالانکہ لاہور کی ٹیم جو ہے اس کو برینڈن میکلن کی خدمات حاصل ہیں جو ان کے کپتان ہیں، اور جیسن رائے انگلینڈ کے اوپننگ بیٹسمین ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئٹہ نے کم اسکور پر جو خود محدود ہوئی تھی 136 رن پر، لیکن اس کے بالرس نے عمدہ بالنگ کی اور 128 رن پر آؤٹ کیا ہے۔ اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ دوسرا میچ شروع ہونے والا ہے یہاں پہ کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے درمیان۔
دبئی سے عبدالرشید شکور، بہت بہت شکریہ۔ ادھر انڈیا کی شمالی ریاست اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات میں کل پہلے مرحلے کی پولنگ ہوگی۔ انتخابات 5 مراحل میں پورے کرائے جائیں گے۔ سیاسی اعتبار سے یو پی کو انڈیا کی سب سے اہم ریاست مانا جاتا ہے۔ ہماری ہندی سروس کے ساتھی زبیر احمد الیکشن کی رپورٹنگ کے لیے وہاں موجود ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اصل مقابلہ کن جماعتوں کے درمیان ہے اور الیکشن کس بنیاد پر لڑا جا رہا ہے۔
ایسا کہا جا رہا ہے 104 ایسی سیٹیں ہیں 403 سیٹوں میں سے جہاں پر مسلم یا تو بھاری اکثریت میں ووٹر ہیں یا پھر وہ اتنی تعداد میں ہیں کہ وہ فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں، اور خاص طور سے مغربی اتر پردیش میں ان کی بھاری اکثریت ہے۔ تو اس لیے جیسے کہ بہوجن سماج پارٹی نے 97 ایسے مسلم کینڈیڈیٹس کو کھڑا کیا ہے، اسی طرح سے سماج وادی پارٹی نے بھی کافی مسلم کینڈیڈیٹس کو کھڑا کیا ہے، تاکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلم ووٹر ان کی طرف مائل ہو اور ان کو ووٹ ڈالیں. اور جو میں نے رجحان دیکھا ہے اب تک جہاں جہاں میں نے دورہ کیا جن جن علاقوں کا, وہاں پہ سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے ایک ساتھ مل جانے سے تھوڑا سا مسلمانوں کا جو رجحان ہے ان کی طرف گیا ہے. حالانکہ بہوجن سماج پارٹی کے جو مسلم کینڈیڈیٹس ہیں ایسا امکان ہے کہ وہ مسلم ووٹ کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, تو اتنا فیصلہ کن ہونے کے باوجود ان کے ووٹ ضائع بھی ہو سکتے ہیں.
زبیر, بس آخر میں مجھے یہ اور بتائیے کہ یہ تو ایک اسٹیٹ الیکشن ہے, ریاستی اسمبلی کا الیکشن ہے, ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے بھی اہم ہے؟
دیکھیے, وزیر اعظم نے اس اتر پردیش کے انتخاب کو بالکل ایک اپنا پریسٹیج ایشو بنا لیا ہے. بہار میں جب 2015 میں اسمبلی انتخابات ہوئے تھے تو اس وقت بھارتی جنتا پارٹی کی زبردست شکست ہوئی تھی. وہ چاہتے ہیں کہ اتر پردیش جو ایک پرائز پوزیشن ہے, یہاں ہر کوئی جیتنا چاہے گا, تو ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ یہاں پر وہ الیکشن جیتے. اور جو انہوں نے کرپشن کے خلاف جو مہم چلائی ہے اور نوٹ بندی جس کو یہاں پہ کہتے ہیں, تو اس کا اثر کتنا ہوگا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اس اتر پردیش کی اسمبلی انتخابات میں ان کو اس کا فائدہ ہوگا. اس لیے جو مہم چلائے رکھی اس پہ بھی ایک طرح سے لوگوں کا ووٹ ہوگا کہ یہ مہم کامیاب ثابت ہوئی یا نہیں. اتر پردیش کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ جو یہاں جو پارٹی یہاں پر منتخب ہوتی ہے اور عہدے پہ آتی ہے, حکومت بناتی ہے, اس کا اثر دلی پہ بھی ہوتا ہے. یہاں سے 7 وزیر اعظم ہو چکے ہیں. خود نریندر مودی بنارس جو ایک بڑا شہر ہے اتر پردیش میں, وہاں سے منتخب ہوئے تھے 2014 میں. تو اس کی اہمیت ملک کی جو سیاست ہے اس میں ہے. اس لیے ان کی یہ پوری کوشش ہے نریندر مودی کی کہ یہاں سے وہ اپنی پارٹی کو جتا سکے.
یہ تھے ہماری ہندی سروس کے ساتھی زبیر احمد. اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے وفاقی دارالحکومت کے سابق ایڈیشنل جج کے گھر کام کرنے والی 10 سالہ کم سن گھریلو ملازمہ طیبہ پر تشدد کے مقدمے میں ملزمان کی ضمانت منظور کر لی ہے. اس کیس میں راجہ خرم علی اور ان کی اہلیہ ماہین ملزم ہیں اور دونوں پہلے سے ہی عبوری ضمانت پر رہا تھے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج راجہ آصف علی کی عدالت میں کم سن گھریلو ملازمہ طیبہ پر تشدد کے مقدمے کی سماعت ہوئی تو عدالت نے اس مقدمے کے مدعی اور طیبہ کے والد محمد اعظم کو بھی طلب کیا اور پوچھا کہ وہ اب اس مقدمے میں کیا کرنا چاہتے ہیں. محمد اعظم کا کہنا تھا کہ ان کی راجہ خرم علی اور ان کی اہلیہ ماہین ظفر کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, اس لیے وہ اس مقدمے کو مزید جاری نہیں رکھنا چاہتے. ایڈیشنل سیشن جج نے مدعی مقدمہ سے استفسار کیا کہ وہ سوچ سمجھ کر بیان دیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ اس مقدمے کے ملزمان کو معاف کرنے کا بیان انہوں نے دباؤ میں آ کر دیا تھا. عدالت نے طیبہ کے والد کو سوچنے کے لیے 2 گھنٹے کا وقت دیا اور وقت گزرنے کے بعد انہوں نے عدالت میں آ کر بیان دیا کہ وہ بغیر کسی دباؤ کے ان دونوں ملزمان کو معاف کرتے ہیں. محمد اعظم کے وکیل راجہ ظہور علی نے عدالتی کاروائی کے بارے میں مزید بتایا.
ایک اپلیکیشن دی ہے جس کی طیبہ کی دادی رانی بیگم نے, جو ریکارڈ پہ موجود ہے تھانہ مرغلہ میں, اس میں جو لوگ نامزاد ملزمان ہیں ان کا ذکر ہے. ابھی یہ تفتیش ہونی باقی ہے کہ اصل کون ہے اور اصل کون نہیں ہے, لیکن ان کے اپنے بیانات کے مطابق انہوں نے یہ بیان عدالت میں ریکارڈ کروایا کہ یہ دونوں میاں بیوی راجہ خرم اور ماہین ظفر ہمارے ملزمان تھے.
واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے 4 جنوری کو ایڈیشنل سیشن جج کی اہلیہ کی طرف سے کم سن گھریلو ملازمہ طیبہ پر تشدد کے واقعے کا از خود نوٹس لیا تھا, جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جج اور اس مقدمے کے ملزم راجہ خرم علی کو ان کے عہدے سے ہٹا کر OSD بنا دیا تھا. اس واقعے کے بعد طیبہ کے طبی معائنے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا, جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ طیبہ کے جسم پر تشدد کے 20 سے زائد نشانات ہیں. پولیس کی طرف سے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی اس مقدمے کی تفتیش میں ایڈیشنل سیشن جج کی اہلیہ ماہین ظفر کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا ہے, جبکہ راجہ خرم علی کو تشدد کا شکار ہونے والی طیبہ کو طبی امداد کے لیے ہسپتال نہ لے کر جانے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. شہزاد ملک, BBC اسلام آباد.
ادھر صوبہ بلوچستان میں خواتین گناگوں مسائل سے دوچار ہیں, یہ تو کوئی راز نہیں. ان میں گھریلو تشدد اور وراثت کے مسائل سر فہرست ہیں. ان مسائل سے دوچار خواتین کو قانونی معاونت فراہم کرنے کے لیے غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے, جس کے تحت وکلا کو تربیت فراہم کی جائے گی. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم.
بلوچستان میں خواتین جن مسائل سے دوچار ہیں ان میں گھریلو تشدد بھی شامل ہے.
سپریم کورٹ کی وکیل ارم محمود ایڈوکیٹ نے بتایا کہ گھریلو تشدد کے کیسز زیادہ تر عدالتوں میں نہیں آتے، جس کے وجوہات کے بارے میں ان کا کہنا تھا۔
وائلنس کے معاملے سے بہت کم، کیونکہ ایک تو وہ عورت پٹی ہوئی ہے نا، اس کی مار کے بعد وہ گھر سے کیسے نکلی، اس پہ اور سختیاں گھر میں ہو جاتی ہیں، پھر وہ اپنے خاندان کی تقدس عزت اس کی وجہ سے نہیں نکل سکتی ہے، پھر تیسرا اس کو جو سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ وہ ایک دفعہ نکل تو آئے گی عدالت تو آ جائے گی، یہاں سے واپس کہاں جائے گی۔
عدالتوں سے خواتین کے رجوع نہ کرنے کی راہ میں آئل بعض دوسری رکاوٹوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔
اور ایکسپوجر کی کمی کی وجہ سے خواتین گھروں سے کم ہی نکلتی ہیں۔ نمبر ٹو کہ ان کے پاس ایڈوکیٹ کو پے کرنے کے لیے فیس نہیں ہوتی ہے، اس لیے عدالت تک بہت کم خواتین آتی ہیں۔
خواتین کے مسائل اور مشکلات کے پیش نظر انہیں قانونی معاونت کی فراہمی کے لیے یو ایس ایڈ کے تعاون سے ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے، جس کی مناسبت سے کوئٹہ پریس کلب میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ ایک غیر سرکاری تنظیم ٹوڈیز ویمین کے عہدیدار ثنا دورانی کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کے تحت وکلا کو گھریلو تشدد کی شکار خواتین کے علاوہ دیگر مسائل سے دو چار خواتین کو قانونی معاونت فراہم کرنے کے لیے تربیت فراہم کی جائے گی۔
اب بیسیکلی ہمارے اس پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو فریش لا گریجویٹس ہیں ان کو آن بورڈ لیں، اور پھر خواتین سے تشدد کے حوالے سے جتنے کیسز بھی سامنے آتے ہیں، جس میں وومن انہیریٹنس رائٹ آتا ہے یا ڈومیسٹک وائلنس کے جو کیسز آتے ہیں، جن فورمز پہ ان خواتین کو انصاف ملنا ہوتا ہے، ان کی وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ خواتین کے ساتھ ڈیل کرنا تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاسک چاہیے ہوتا ہے آپ کو، تو ہم ان کو وہ کمیونیکیشن سکلز اور وہ ڈفرینٹ ٹاسک جو ہے وہ سکھا رہے ہوں گے۔
ثنا دورانی نے بتایا کہ تربیت کے ساتھ یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ خواتین کو یہ قانونی معاونت مفت فراہم کی جائے،
پلس ہماری کوشش ہوگی کہ یہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ خواتین، جو غریب خواتین ہیں ان کے کیسز کو جو ہے وہ ڈیل کیا جائے۔
ایرا محمود ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ اس پروجیکٹ کے تحت خواتین وکلا کو بھی تربیت فراہم کی جائے گی، جو کہ مسائل سے دو چار خواتین کے لیے زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔
بہت سی ایسی سینسٹیو باتیں ہوتی ہیں جو ایک میل کے ساتھ وہ شرم میں نہیں کر سکتی ہیں، اسپیشلی فیملی میٹرز میں یا کرمنل میٹرز میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک خاتون ایک اپنی فیمیل لٹیگنٹ کو جتنا کانفیڈنس اپنے چیمبر میں اگلے دن کی پیشی کی تیاری کے لیے دے سکتی ہے، ایک مرد نہیں دے سکے۔
اس پروجیکٹ کے تحت 50 وکلا کو تربیت فراہم کی جائے گی، جن میں 25 خواتین اور 25 مرد وکلا شامل ہوں گے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ میں گزشتہ 12 سالوں سے جانوروں اور انسانوں کا علاج ایک ہی ڈسپینسری میں ہو رہا ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ شانگلہ کا کہنا ہے کہ 2005 کے تباہ کن زلزلے میں جب اس علاقے کی واحد سول ڈسپینسری تباہ ہوئی تھی تو دوسری سرکاری عمارت دستیاب نہ ہونے کے باعث مجبوراً سول ڈسپینسری جانوروں کے اسپتال میں منتقل ہوئی۔ تفصیل شانگلہ سے سید انور شاہ کی اس رپورٹ میں۔
یہ شاہپور میں قائم ویٹرنری سینٹر ہے، جہاں علاقے کے لوگ بیمار جانوروں کو علاج کے لیے لاتے ہیں، لیکن گزشتہ 12 سال سے یہاں بیمار لوگوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ دو کمروں پر مشتمل اس ویٹرنری سینٹر میں جہاں ایک کمرہ انسانی مریضوں کے لیے مختص ہے، تو دوسرے کمرے میں جانوروں کا ڈاکٹر مال مویشیوں کا طبی معائنہ اور علاج کرتا ہے۔ جانوروں کے ڈاکٹر تاجور خان نے بی بی سی کو بتایا کہ جگہ کی کمی سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ بیشتر اوقات لوگ مریض کو غلطی سے ہمارے کمرے میں لاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کمرے میں انسانوں کا ڈاکٹر بیٹھا ہے اور کون سے میں جانوروں کا۔
ہمارے لیے ایک مصیبت ہے نا کہ ہم ایک کمرے میں ہم دوسرے کمرے میں وہ ہیں، مریض اکثر آتے ہیں تو ہمارے پاس آتے ہیں، ہم اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔
ڈاکٹر سرنزیب جو اس ویٹرنری سینٹر میں آنے والے مریضوں کا علاج کرتا ہے، پر امید ہے کہ سول ڈسپنسری کی نئی عمارت جو 10 کمروں پر مشتمل ہے عنقریب تیار ہو جائے گی۔
ہم کام کر رہے ہیں اور جگہ کم ہے کیونکہ ایک کمرہ ہے، نیا بلڈنگ جو ہے یہ 10-12 کمروں پر مشتمل ہے، 10 کمرے ہیں، ویل فیسیلیٹیڈ ہے۔ پھر کل میں نے ڈیچو صاحب سے میٹنگ میں بھی بات کی ہے تو ڈیچو صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آپ لوگ جب شفٹ ہوں گے انشاءاللہ آپ کو ویل فیسیلیٹیڈ ہم حوالہ کر لیں گے۔
ضلع شانگلہ کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شفیع الملک نے بتایا کہ سول ڈسپنسری کی عمارت کی دوبارہ تعمیر میں تاخیر کی بڑی وجہ فنڈ کی عدم دستیابی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ ایرا فنڈڈ پروجیکٹ تھا اور ایرا کے جتنی بھی پروجیکٹ شانگلہ میں ہے وہ سب نامکمل ہے۔
ایرا فنڈڈ پروجیکٹ ہے اور ایرا فنڈڈ جتنے بھی پروجیکٹ شانگلہ میں ہے، ہمارے ساتھ بیچو چوگا ہے، وہ بھی اس طرح کا انکمپلیٹ پڑا ہوا ہے،
ये सीडी सिविल डिस्पेंसरी शिकोलॉजिस्ट की भी अपग्रेडेशन हो चुकी है, वो भी इनकम्प्लीट है फंड्स की वजह से। फंड्स नहीं थे, बिल्कुल ठेकेदार काम ही नहीं कर रहा था इस बहाने से कि मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों पैसे अपना खर्च कर दूं।
इलाके के लोगों ने बताया कि 15 से जायद देहात के तकरीबन 20,000 से जायद आबादी का दारोमदार इस वाहिद सिविल डिस्पेंसरी पर है। इलाके के रिहायशी सूबाई हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक सेहत का इंसाफ दिया जाए और बेसिक हेल्थ यूनिट की तामीर का काम जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि वो जानवरों के हस्पताल में जाने के बजाय इंसानों के हस्पताल में इलाज करे। सैयद अनवर शाह, BBC शांगला।
और अब खेलों का हफ्तावार प्रोग्राम खेल के मैदान से अब्दुल रशीद शकूर के साथ।
अफसोस तो है, 100 नहीं हुआ, उससे ज्यादा अफसोस है टीम जीती नहीं है।
कप्तान तो चेंज होएंगे लेकिन एक कप्तान एक बंदे से चेंज होने से कोई आपकी पूरी क्रिकेट तब्दील नहीं हो सकती।
तो ऐसा नहीं है कि जो नए मेंबर्स आए हैं उन्होंने यहाँ पर डिसीजन पुराने BCCI के जो अध्यक्ष थे उनसे कुछ अलग लिया है।
पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज, चौको छक्कों के साथ नए टैलेंट की तलाश और बुलंद तवक्कात। और अजहर अली वनडे की कप्तानी के बाद टेस्ट की नायब कप्तानी भी छोड़ गए, लेकिन मिसबाहुल हक का क्या होगा? खेल के मैदान से अब्दुल रशीद शकूर का दुबई क्रिकेट स्टेडियम से सलाम। जी हां, आज और अगले 4 हफ्तों तक आपसे अब दुबई और शारजा के मैदानों से ही बात होगी। इसकी वजह पाकिस्तान सुपर लीग है जो गुज़िश्ता रोज दुबई क्रिकेट स्टेडियम में एक रंगारंग तकरीब के साथ शुरू हो चुकी है। इफ्तिताही तकरीब के बाद पहला मैच दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और पिशावर जलमी के दरमियान खेला गया, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। मैंने मैच में जारहाना बैटिंग करके 88 रन बनाने वाले पिशावर जलमी के कामरान अकमल से बात की और पूछा कि सेंचुरी मुकम्मल ना करने का कितना अफसोस है।
अफसोस तो है, 100 नहीं हुआ, उससे ज्यादा अफसोस है टीम जीती नहीं है।
और क्या आप समझते हैं कि सीजन में ढेर सारे रन्स बनाने के बाद सेलेक्टर्स आपको पाकिस्तानी टीम में दोबारा शामिल करने पर मजबूर हो जाएंगे?
देखें, मैंने काफी मैंने 1-2 सालों से मैंने कहा हुआ है कि मैं बैटिंग पे ज्यादा मैंने फोकस किया हुआ है, तो इंग्लैंड टीम में 3-3 विकेट कीपर्स खेल सकते हैं, तो अगर टीम में कम्बिनेशन बनता है मेरे साथ, तो अगर चांस बनता है परफॉर्मेंस के साथ, तो जरूर खेलूंगा इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा।
ये दूसरी पाकिस्तान सुपर लीग है जिसे जीतने के लिए हर टीम पुरजोश दिखाई देती है। पाकिस्तान सुपर लीग की एक अहम बात यह है कि इसकी तमाम 5 फ्रेंचाइजीज ने मुल्क में नौजवान टैलेंट को सामने लाने के लिए अनथक मेहनत की है। मैंने इस सिलसिले में पिशावर जलमी के सरबराह जावेद आफरीदी से बात की और उनसे मेरा पहला सवाल यही था कि क्या सिर्फ शायकीन को भरपूर तफरी फराहम करना और कारोबारी नुक्ते नजर से नफा नुकसान, या फिर इस PSL की टीमों की कुछ और ही जिम्मेदारी बनती है?
जिस तरीके से सारी फ्रेंचाइजीज ने अपने तौर पे ये सारे मामलात निभाए क्रिकेट की बहाली के लिए, क्रिकेट के फरोग के लिए, क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए, ये बहुत खुशाइंद बात है। सेम टाइम मैं कहना चाहूंगा पिशावर जलमी की तरफ से, पिशावर जलमी ने पिछले साल मोहम्मद असगर जैसे, हसन अली जैसे और अभी 2 हमारे U19 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको हमने वहां पे हमारी तरफ से जो हमारे टैलेंट हंट की कैंप से हमने उनको सेलेक्ट किया हुआ था, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अजहर अली की जगह सरफराज अहमद को वनडे कप्तान मुकरर कर दिया है। जाहिर है कि अजहर अली ने खुशी खुशी वनडे की कप्तानी नहीं छोड़ी है, अगर ऐसा होता तो वो टेस्ट टीम की नायब कप्तानी भी क्यों छोड़ देते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान का कहना है कि मिसबाहुल हक ने अपने मुस्तकबिल के बारे में फैसले के लिए कुछ वक्त मांगा है। मैंने साबिक टेस्ट क्रिकेटर बाजिद खान को जहमत दी जो पाकिस्तान सुपर लीग की कॉमेंट्री के लिए इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। बाजिद खान से मेरा पहला सवाल था कि कप्तान की तब्दीली क्या रंग लाएगी?
कप्तान तो चेंज होएंगे लेकिन एक कप्तान एक बंदे से चेंज होने से कोई आपकी पूरी क्रिकेट तब्दील नहीं हो सकती। आपको मतलब वकार यूनुस छोड़ के गए या मिसबाहुल हक या ये सब जो बड़े प्लेयर हैं वो यही बात कर रहे हैं कि जब तक आपके घर में डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी सही नहीं होगी तब तक आप कम्पीट नहीं कर सकते बड़े टीमों से। देखिए, आपने कम्पीट करना है साउथ अफ्रीका के साथ, आपने कम्पीट करना है ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, इंडिया के साथ, उनके जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स हैं बहुत ही तकड़े हैं और वहीं से वो प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहीं से वो कप्तान نکال رہے ہیں اور وہیں سے ان کی ٹیم چل رہی ہے. اب جو ریفلیکشن پاکستان ٹیم کی آتی ہے وہ اسی آپ کے ڈومیسٹک اسٹرکچر اور اسی ڈومیسٹک میں جو حالات ہیں وہی آپ کو پاکستان ٹیم میں نظر آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی سرفراز کو آپ کپتان بنائیں, بالکل ٹھیک ہے آپ کپتان چینج کریں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن اس سے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سارا کچھ بدل جائے گا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا, یہ میرا خیال انریلسٹک بات.
بازی سے میرا اگلا سوال تھا کہ اظہر علی ٹیسٹ ٹیم کے بھی نائب کپتان تھے لیکن انہوں نے یہ عہدہ بھی چھوڑ دیا. شہریار خان سرفراز احمد کو تینوں فارمیٹس کا کپتان بنانے کے حق میں نہیں, تو مصباح الحق کے بعد اب کون بنے گا کپتان؟
وائس کیپٹنسی سے وہ ہٹے, وہ ایک میرا خیال زیادہ بڑا شوق تھا رادر دین کے کپتانی سے ہٹے. ون ڈے ٹیم میں اتنی ان کی پکی اسٹینڈنگ نہیں ہے جتنی ان کی ٹیسٹ ٹیم ہے. سو سب سے پہلے کپتان کو آٹومیٹک سلیکشن ہونا چاہیے, اور اس وقت اگر آپ بات کریں آؤٹ آف آل دا پلیئرس ایون مصباح یونس سب سے زیادہ آٹومیٹک سلیکشن اظہر علی کی آتی جتنا انہوں نے اسکور کر دیا ہے. میرا خیال ٹیسٹ میچز میں ان کو گروم کیا جا رہا تھا اور ایک دم سے وہ وائس کیپٹن سے ہٹ کے اب پیچھے ہٹ گئے تو یہ ایک دم کنفیوژن سی پھیل گئی ہے.
بازید خان سے میرا آخری سوال مصباح الحق کے بارے میں تھا کہ ان کا مستقبل اب ہے کیا؟
دیکھیے مصباح الحق کا فیوچر تو وہ خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے, یہ تو طے شدہ بات ہے. جب پلیئر ریٹائر ہوتا ہے تو وہ خود ہی ریٹائر ہوتا ہے, اب بورڈ کا اس کو پریشر ڈال کے ریٹائر کروانا یا بورڈ کہہ دے کہ نہیں جی آپ ریٹائر ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا. بہتر میرے حساب سے اگر بہتر یہ ہو سکتا ہے اگر مصباح الحق اس ٹیم میں اگر آپ کے سلیکٹرز یا آپ کے پلیئرز آپ کی مینجمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایز اے بیٹس مین کھیل سکتے ہیں تو ایک ویسٹ انڈیز کا وہ ٹور کر لیں, لیکن ایز اے پلیئر بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی آپشن ہے آپ کے پاس کہ وہ پلیئر کر سکے تاکہ جو آپ کا نیکسٹ کیپٹن ہے اس کے ساتھ ایک بڑا پلیئر ہے جس نے کافی دیر سے کپتانی کی ہوئی ہے تو اس کو سپورٹ بھی مل جائے گی. آپ نے ایلسٹر کک کو دیکھا, اس نے بھی اب ریٹائرمنٹ لے لیے کیونکہ اس نے کپتانی سے ریٹائرمنٹ لیے کیونکہ اس نے دیکھا کہ اب ٹیم اس کی پروگرس نہیں کر رہی کپتانی میں تو اس نے وہ کر لیا اسٹیپ ڈاؤن, لیکن ایز اے بیٹس مین اگر اس کی پرفارمنس ہے تو وہ کھیلتا جائے گا.
بی سی سی آئی اس وقت نئی شکل میں دنیا کے سامنے ہیں لیکن اس کی چار رکنی عبوری کمیٹی کس طرح چیلنجز کا مقابلہ کر سکے گی؟ دلی سے آدیش کمار گپتا.
بی سی سی آئی میں پہلے تو اس کے پریزیڈنٹ انوراگ ٹھاکر اور سیکرٹری اجے شرکے کو سپریم کورٹ نے باہر کا راستہ دکھایا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی ہی بنائی گئی نئی تین رکنی کمیٹی نے اسی ہفتے انوراگ ٹھاکر اور اجے شرکے کے دفتر بھی بند کر دیے. اس کے علاوہ نئی کمیٹی نے اپنی ذمہ داری سنبھالتے ہی کچھ پرانے اہلکاروں کو بھی بورڈ سے بے دخل کر دیا. کمیٹی نے انوراگ ٹھاکر اور اجے شرکے کے اسٹاف کو بھی ہٹنے کو کہہ دیا ہے, ان میں بی سی سی آئی کے میڈیا مینیجر بھی شامل ہیں. غور طلب ہے کہ اس کمیٹی میں مورخ رام چندر گوہا کے علاوہ بھارت کی سابق ویمن کرکٹر ڈائنا ایڈول جی اور کیک کے سابق صدر وکرم لمے شامل ہیں. نئی کمیٹی کے اس قدم کو لے کر کرکٹ ایکسپرٹ ایاز میمن کہتے ہیں,
جو میں نے اخبار میں پڑھا ہے جو میڈیا میں ابھی تک رپورٹ ہوا ہے کہ یہ آفیسز کمیٹی ممبرز وہاں پر گئے تو آفیسز بند تھے, فنکشنل نہیں تھے اور سیلریز دی جا رہی تھی, تو میرے خیال سے ان کا یہ ماننا ہے. اب یہ دیکھنا ہے آگے جا کے کیا کیا زیادہ اور بدلاؤ آتے ہیں کہ وہ بدلاؤ جو تھے وہ بس دو چار لوگوں کے لیے ہی تھے.
دوسری جانب بی سی سی آئی کو دبئی میں تب بڑا جھٹکا لگا جب آئی سی سی بورڈ کے زیادہ تر ممبروں نے بگ تھری ماڈل کی مخالفت کی. اس میں چونکانے والی بات یہ تھی کہ مخالفت کرنے والے ملکوں میں انگلینڈ اور آسٹریلیا بھی شامل تھے. دراصل بگ تھری ماڈل میں بھارت, آسٹریلیا اور انگلینڈ کو گارنٹی منی کا سب سے زیادہ حصہ ملنا تھا. تو کیا اسے آئی سی سی میں بی سی سی آئی کی گھٹتی حیثیت کا ثبوت مانا جائے؟ ایاز میمن کہتے ہیں,
کچھ حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے دیکھیں کیونکہ ابھی تک ڈیسیشن آیا نہیں ہے, ڈیسیشن جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا ہے اپریل تک جب آئی سی سی کی میٹنگ ہوگی انگلینڈ میں, اور جہاں تک مجھے جو خبر ہے وہ ہے کہ سری لنکا جو ہے اب انڈیا کے ساتھ ہے, تو کوشش بی سی سی آئی کی یہی رہے گی کہ کچھ اور کرکٹ بورڈز کو اپنی طرف لے آئیں. دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جو وکرم لمائے جو بی سی سی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں انٹرم کمیٹی کے جو ادھیکش ہے, انہوں نے بھی جو بی سی سی آئی کا اوریجنل سٹینڈ تھا اسی کے ساتھ چلتے ہوئے آئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جو نئے ممبرز آئے ہیں انہوں نے یہاں پر ڈیسیشن پرانے بی سی سی آئی کے جو ادھیکش تھے ان سے کچھ الگ لیا ہے.
کمال کی بات ہے کہ بھارت کو صرف سری لنکا کا سپورٹ ملا, تو آئی سی سی میں بھی بی سی سی آئی کی مشکلیں بڑھی, لیکن ابھی بھی سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا سپریم کورٹ کی نئی کمیٹی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے گی؟ ایک بار پھر ایاز میمن کے پاس چلتے ہیں.
سب سے
सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि आप बायलॉज स्टेट एसोसिएशन उसको सुधारे, जो लोधा पैनल के रिकमेंडेशन है उस पर स्टेट एसोसिएशन को अमेंड करना पड़ेगा जो उनके बायलॉज है। जब तक वो नहीं होता है तो इनका काम ही नहीं पूरा होगा।
नई कमेटी के कंधों पर नई जिम्मेदारी, देखना है किस तरह कब तक पूरी होती है।
इसी के साथ अब अब्दुल रशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
आपको एक मरतबा फिर बता दें कि दुबई में जारी पाकिस्तान क्रिकेट लीग में स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ाम सामने आए हैं और इस सिलसिले में शर्जील खान और खालिद लतीफ़ को पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है। ये ही खबर हमारी वेबसाइट की टॉप स्टोरी भी है और इस वक्त बहुत मकबूल हो रही है। bbcurdu.com के लिए थोड़ा वक्त ज़रूर निकालिएगा, हमें यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। पाकिस्तान ख्वाजा सराओं को उनके हकूक देने के हवाले से काफ़ी पीछे है। जहां जिंदगी के दीगर शोबों में उनकी हौसला अफजाई न होने के बराबर है, वहीं शोबिज इंडस्ट्री में भी तजहीक ही उनका मुकद्दर ठहरती है। मगर आज हम आपको मिलवाएंगे रिमल अली से, जो पाकिस्तान के मारूफ म्यूजिक बैंड सोच के गाने ढोला की वीडियो में मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री में ख्वाजा सराओं के लिए बका की जंग किस कदर मुश्किल है, सुनिए फरहत जावेद से।
अब लोग मुझे एज ए ह्यूमन ट्रीट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है।
इंसान का ये दर्जा पाने में रिमल अली को 8 साल लगे हैं। रिमल अली एक ख्वाजा सरा हैं और उन्होंने पाकिस्तान के मारूफ म्यूजिक बैंड सोच के हाल ही में रिलीज होने वाले गाने ढोला की वीडियो में मरकजी किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ख्वाजा सरा को किसी बड़े म्यूजिक बैंड ने अपने गाने में कास्ट किया है। रिमल अली का कहना है कि 8 साल पहले जब उन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनकी कम्युनिटी के दीगर अफराद की तरह उनके हिस्से में भी सिर्फ ठोकरें ही आईं। उनके मुताबिक इंडस्ट्री पर मर्दों और औरतों की हुक्मरानी है।
पीछे देखती हूं तो एक बहुत अंधेरे का, एक बहुत डार्क डरा देने वाला सफर था। शोबिज इंडस्ट्री में एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल है। यहाँ पर मर्दों को अपना एक मेल शावनिज्म है और औरतों में अपना एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है टू बीइंग अ फीमेल। वहाँ मेरे जैसी बंदे जब घुसती है ना तो सबसे पहले उनसे जो लोग अफेंड होते हैं वो होती हैं फीमेल्स। यू नो, वो तुम्हारी तारीफ कर सकती हैं, वो तुम्हें एडमिट कर सकती हैं, लेकिन अगर जहाँ काम की बात आए वहाँ वो लोग थोड़ा सा यू नो एडमिट इतना नहीं करती।
इस गाने में एक ख्वाजा सरा को दिखाया गया है जो कि सेक्स वर्कर है और खुद को मुआशरे में काबिले कबूल बनाने की जंग में हार उसका मुकद्दर बनती है। रिमल अली का कहना है कि उन्हें एक संजीदा किरदार मिलने में 8 साल लगे हैं। ताहम अब वो खुश हैं कि अब उनके पास एक ड्रामे और 2 फिल्मों की ऑफर्स हैं।
जो बेसिक अचीवमेंट है तो वो मेरी ये हुई कि बीइंग अ ट्रांसजेंडर मैं उन लोगों को जवाब दे सकूं जो लोग कहते थे कि मेरा एक फ्यूचर है वो रेड लाइट एरिया है। मैं उन लोगों को जवाब दे सकूं कि नहीं, अगर आप कोशिश करो और अगर आप किसी अच्छी राह को चुनो तो आप किसी अच्छी फील्ड में अपना नाम और अपनी इज्जत अपना प्रूव करके दिखा सकते हैं दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग।
सोच बैंड के गुलूकार अदनान धूल कहते हैं कि इस गाने की कहानी दर हकीकत रिमल अली और उन जैसे दीगर अफराद की जिंदगियों के गिर्द घूमती है।
थॉट यही थी कि इनकी जो लाइफ होती है वो कैसी होती है और ये जो काम करते हैं वो क्यों करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे देयर वेरी अलोन।
वाज़े रहे कि सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 80,000 के करीब ख्वाजा सरा मौजूद हैं, जबकि मार्च में होने वाली मर्दमशुमारी में पहली बार ख्वाजा सराओं को भी गिना जाएगा। फरहत जावेद, BBC न्यूज, लाहौर।
आज सैरबीन का अहम मौजू रही यूनिसेफ की यह रिपोर्ट कि मुनासिब गजा न मिलने की वजह से पाकिस्तान में 44% बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा मुतासिर हो रही है। इसके अलावा आपने सुना कि क्यों अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को यकीन दिलाया है कि वो वन चाइना पॉलिसी का एहतराम करेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट देखिए, पता आपको मालूम ही है bbcurdu.com। इसके साथ ही सैरबीन अपने अख्ताम को पहुँचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे असद अली चौधरी, प्रोड्यूसर अथर काजमी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे माइकल रिगार्ड और इस्लामाबाद में इसरार अहमद। सुहेल हलीम और साथियों को इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले अहम खबरों की सुर्खियों के साथ नाज़िर सफर।
Thank you.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے بیٹسمین شرجیل خان اور خالد لطیف کو بک میکر سے رابطے کے الزام میں معطل کر دیا ہے. دونوں کھلاڑیوں کو وطن واپس بھیجا جا رہا ہے. شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامی کے زیر قبضہ شہر الباب میں ترک فوج کے حملوں میں کم از کم 38 شہریوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں. الباب کا قبضہ حاصل کرنا ترک فوج کا بڑا ہدف رہا ہے. جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کر رہے ہیں. دونوں ممالک کے درمیان تجارت ایجنڈا میں سر فہرست ہے. اقوام متحدہ کے مطابق یمن میں حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر پر موکھا کی بندرگاہ پر ممکنہ طور پر شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.